حمدًا لله رسول الكريم، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. لاسٹ سنڈے کچھ سوال رہ گئے تھے جو انڈیا سے کسی نے بھیجے ہوئے ہیں. ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کوئی دو رشتے بالکل میگنیٹ کی طرح کیوں ہوتے ہیں، کتنی بھی کوشش کر لو پاس لانا ناممکن ہوتا ہے. اگر مقناطیس کے دو الگ الگ حصوں کو ایک دوسرے کے مخالف حصے کی طرف زبردستی ساتھ لگانے کی کوشش کرو تو ہلکا سا جھٹکا ہی دور کر دیتا ہے. کچھ رشتے کن وجوہات سے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے کی گئی محنت بھی ایک دم ضائع ہو جاتی ہے رشتے جوڑنے میں؟ یہ جو تعلق اور رشتے کا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ ہے. اس میں انسان خطا کھا جاتا ہے اکثر اوقات. ایک قدرتی امر ہے کہ انسان دوسرے کے رویوں پر نظر رکھتا ہے، خود اپنی ذات پر نظر نہیں ہوتی انسان کی. یہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی ایک فیکٹر ہمارے لیے دھوکے کا سبب بنتا ہے. وہ لوگ جن کی ذہنی تربیت پازیٹو لائنز پہ ہو جاتی ہے، ان کی تھنکنگ ایسی نہیں ہوتی، ان کی تھنکنگ دوسری ٹائپ کی ہو جاتی ہے. میں شاید اس وقت کلاس 9 میں یا 10th میں پڑھتا تھا، ایک ہمارے پڑوس میں ایک صاحب آ کے رہے، تو عمر میں ظاہر ہے مجھ سے بہت بڑے تھے، جاب کر رہے تھے کسی سوئس کمپنی میں، تو ان سے الیک سلیک ہو جاتی تھی. تو ایک بار ان کا ایک کیمرہ چوری ہو گیا ان کے گھر سے، اور خاصا قیمتی کیمرہ تھا. تو میں نے انہیں اس مقام پر دیکھا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بات کر رہے تھے، پتہ چل گیا کس نے وہ کیمرہ اٹھایا ہے. ان کے اپنے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے، اب وہ اپنے دوست سے بات کر رہے تھے کہ اس کا کیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس نے کیمرہ میرا اٹھایا ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے وہی کچھ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، یہ فالٹ میرا ہے کہ میں نے ایک غلط آدمی کو اپنے قریب کیا. تو جب قصور میرا ہے تو اس کی قیمت مجھے ادا کرنا چاہیے. یہ بات اس وقت کی ہے جب میں کہیں 9th میں 10th میں تھا. تو بات اس وقت تو شاید اتنی گہرائی سے سمجھ نہیں آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ اگر انسان کی ذہنی تربیت ان لائنز پر ہو جائے کہ کسی دوسرے کو الزام دینے سے پہلے وہ اپنی ذات کو ایگزامن کر لے، انسان بڑا پازیٹو ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ سب میں بہت اچھا ہسبینڈ ہوں، میں اتنی قربانی کرتا ہوں اپنی وائف کے لیے، لیکن وہاں اس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے، ریلائزیشن نہیں ہے کوئی. اب اگر کوئی میرا سنسیئر دوست ہے میرے ارد گرد تو فوری طور پہ مجھ سے کہے گا کہ بالکل درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. تو اگر میں نے حوصلہ کر لیا اور بڑے تحمل بردباری کے ساتھ اپنی وائف کا نقطہ نظر سنا تو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں تو مجھ سے چار گنا زیادہ شکایات موجود ہیں اور وہ جینون ہیں. ہم میں سے اکثر ایک شکایت ہو جاتی ہے کہ یا تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میری وائف شادی کے اب 6 سال کے بعد کہہ رہی میں آج تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, یا بیوی شکایت کرتی نظر آئے گی کہ میرا ہسبینڈ کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ ہو گیا. اگر ان دونوں کو ایک سوال پوچھ لیا جائے کہ صاحب جب آپ کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک جب آپ کو شکایت پیدا ہوئی ہے, کیا آپ کی وائف ایسی ہی تھی جیسی اب ہیں؟ تو انویریبلی ہر کیس میں ایک جواب سننے کو ملے گا کہ نہیں پہلے تو بہت اچھی ہوتی تھیں, اب 2-4-6 مہینے سے ہی ان کو کچھ ہو گیا. تو اگر تو کوئی صحیح کسی صحیح آدمی کے پاس وہ گئے ہوئے ہیں تو وہ فوری طور پر ان سے کہیں گے کہ صاحب پھر میرا ایک مشورہ ہوگا کہ جب وہ اچھی تھیں تو ذرا دیکھیے کہ آپ کا رویہ کیا تھا, آپ کا سلوک کیسا تھا ان سے. اور اگر وہ وائف ہیں تو ان سے آدمی کہہ دے کہ یہ ہسبینڈ جو اتنا فیتھفل رہا آپ کا اتنا عرصہ, تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہیں آپ میں تبدیلی تو نہیں آ گئی کوئی. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے اور آپ کی بات مان لے کوئی تو عام طور پر تعلقات درست ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سوال میں کہا کہ صاحب وہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مقناطیس کے سملر پولز کی طرح ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں, یہ شکایت ہمیں کبھی بھی پیدا نہ ہو اگر ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے کو جہاں شکایت پیدا ہونے لگی ہے وہ ہمارے کس رویے سے ہے اور اس کو اگر ہم درست کر لیں تو یہ رشتے پھر میگنیٹ کے سملر پول کی طرح نہیں ہوتے بلکہ میگنیٹ کے اپوزٹ پول کی طرح ایک دوسرے کو کے لیے کشش رکھتے ہیں. ضرورت صرف ایک اس بات کی ہے جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اس کے لیے دوسرے کو ہم الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو ایگزامن کر لیں کہ ہم سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی, کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. آدمی عام طور پر ٹھیک کر لیتا ہے معاملات کو. اور جہاں تک رب تعالیٰ کا آپ نے کہا کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی محنت ایک دم ضائع ہو جاتی ہے رشتے جوڑنے میں, اس کے اندر اس میں ایک چیز ہم یاد رکھیں ہمیشہ کہ اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمارے اس فعل میں نہ کوئی غرض ہوتی ہے نہ اس کے نتیجے کی پرواہ ہوتی ہے. क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो रब की रजा के लिए है और उसके नतायज कभी गलत नहीं निकलते। ये तो होगा कि वक्ती तौर पर हमें झटके लगेंगे, ये डेफिनेटली होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसके नतायज हमें हमेशा फेवरेबल निकलेंगे। जिसको हम ये समझ रहे होते हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, कहीं दूर एट द बैक ऑफ आवर माइंड एक ये कहीं दबी हुई खास, जो बाहर दबी हुई है, वो मौजूद होती है कि दूसरा आदमी जिसके जिसको हम ये फेवर कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, वो हमारा ग्रेटफुल हो। कहीं ना कहीं लाशाऊर में कहीं दबी हुई चीज होती है, वरना होता क्या है आमतौर पर कि जो काम जो आदमी वाकयतन रब की रजा के लिए कोई काम कर रहा है, तो जब उसको सामने से रिएक्शन मिलता है गलत किस्म का, तो आदमी अपने आप को खुद ही समझाता है कि मैंने कौन सा इसको खुश करने को किया था, या मैंने कौन सा किसी बदले की ख्वाहिश में सब किया था, मैंने तो रब के लिए किया था, मेरा अजर तो मेरे रब के पास है। दुख होता ही नहीं इंसान को। इनका अगला सवाल है कि ये कौन सी कैफियत है कि हर वक्त सिर्फ तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे, अल्लाह से ख्यालों में बातें होती रहीं, यहां तक कि कोई और सोच दिमाग में आना भी शिर्क लगे और लगे कि अल्लाह ताला नाराज न हो जाए। ये कैफियत कौन सी है? क्या ऐसी कैफियत में अपने मुर्शिद की तरफ तवज्जो कर सकते हैं या बस अल्लाह ही से बातें करते रहें? इसमें किस्सा यह है कि अगर मुर्शिद साहब वाकई मुर्शिद हैं, क्योंकि मुर्शिद का मकाम इंसान को बड़ी मेहनत के बाद मिलता है और जब कोई भी शख्स मुर्शिद के मकाम तक जा पहुंचे कि वो क्वालिफाई कर रहा हो कि उसे मुर्शिद कहा जाए, तो वो शख्स ऐसा होगा जो आपको रब की तरफ धकेलेगा, अपनी जात से हटा के रब की तरफ ले जाएगा। जब भी आप उस दुआ के कहेंगे वो फौरी तौर पर रेजिस्ट करेगा उसे और वो आपको ये सबक देगा कि जिस तरह मैं अपने रब से दुआ करता हूं आप भी अपने रब से दुआ कर सकते हैं। रब तो सबका है और सबकी सुनता है, तो अपनी जात तक नहीं रखेगा उस चीज को, आपको धकेलेगा कि आप रब की तरफ जाइए। तो अगर इंसान इस मकाम पर जा पहुंचा है कि रब ताला का ख्याल ही उसके जहन में जमा रहता है, रब ताला के साथ ही वो गुफ्तगू करता रहता है और रब ताला ही के बारे में वो सोचता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके मुर्शिद बड़े कामिल आदमी हैं और उन्होंने आपको रब ताला की तरफ लगा दिया है। तो जब उन्होंने रब ताला की तरफ लगाया है तो फिर उनके बारे में सोचने का क्या सवाल है? आप आपने कैफियत का पूछा है कि वो कौन सी कैफियत है, तो वो कैफियत है रब ताला की शुक्रगुजारी की। वो कैफियत है रब ताला से इश्क होने की, क्योंकि जिससे इश्क होता है सिर्फ उसी को हर वक्त आदमी दिमाग में सोचता है, तन्हाई में बैठा उसी से आदमी बात करता है। तो ये तो मुबारक कैफियत है, इसको तो इस पे शुक्र अदा किया जाना चाहिए कि रब ताला ने हमें अपनी राह पे लगा लिया। इनका एक और सवाल ये है कि मेरी वालदा बहुत ज्यादा इबादत गुजार हैं लेकिन हमेशा बीमार रहती हैं, अजीब अजीब सी बीमारियां होती रहती हैं उनको, ऐसा क्यों है, क्या हल है इसका? मेरा नहीं ख्याल कि बीमारियों का ताल्लुक कोई इबादत से है, बल्कि उल्टा होता है कि जो आदमी पाबंद नमाजी है बहुत कम बीमार होता है। ये जो अजीब अजीब बीमारियां हैं उसकी सिर्फ एक वजह है आपकी वालदा के साथ, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है। आप उन्हें इस तरफ लगाइए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाए किसी तरह, उन्हें रिश्तेदारों के यहां धकेला कीजिए, मिलने वालों से मिलने के लिए भेजा कीजिए, उनको वॉक पर अपने साथ ले जाइए। अगर आप किसी क्लब की मेंबर हैं तो अपनी वालदा को उस क्लब में ले जाइए, लोगों से मिलवाइए। इनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये जिन बीमारियों को आपने कहा कि अजीबोगरीब बीमारियां लग जाती हैं, वो बीमारी कभी भी उन्हें लाहक नहीं होगी। सब इनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए आप। अगला सवाल है उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया पर्सनल, इसलिए उसे मैं नहीं पढ़ रहा। रब ताला सबसे ज्यादा राजी होता है एक बात से कि हम उसके बंदों के लिए अच्छे हो जाएं, बंदों के लिए फायदेमंद हो जाएं। वो हदीस आपने अब तक हजारों बार पढ़ी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। तो जब हम रब ताला की मखलूक के लिए फायदेमंद हो जाते हैं, रब हमसे राजी होता है। अच्छाई में अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो अपने रख सकते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि देख के लोग वैसे ही खुश हो जाएं। दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त लबो लहजा बहुत पोलाइट रखें और मुस्कुराते हुए उनसे बात कर लें, आपसे बात करने वाला आदमी राजी हो जाएगा। एक हदीस कहीं मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, जब कहीं मैं पांचवी छठी क्लास में था, उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मैं सिर्फ मफहूम बयान कर रहा हूं कि अगर किसी ने ये जानना हो कि رب اس سے راضی ہو گیا تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے. مفہوم ہے صرف, الفاظ مختلف ہوں گے. کہیں میں نے جب میں کلاس سکس یا کلاس سیون میں پڑھتا تھا اس وقت یہ حدیث پڑھی تھی, تو وہ الفاظ ایگزیکٹ میں یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ تھا. تو اس کو ہم یاد رکھیں. نہیں ہمارے وسائل اجازت دیتے تو اتنا تو ہم کر ہی لیں گے, اس پر تو کوئی خرچ نہیں ہوگا. ایک بار میں یورپ میں تھا تو وہاں مجھے کسی کام کے سلسلے میں, سرکاری کام کے سلسلے میں اپنی تصویر کھینچوانا تھی, تو میں فوٹوگرافر کی شاپ پر گیا. تو اس سے جا کے میں نے کہا کہ مجھے تصویر کھینچوانا ہے, تو فوٹوگرافر جو تھیں وہ مجھے پکڑ کے لے گئی اسٹوڈیو کے اندر اور لے جا کے بٹھا دیا. اب وہ کیمرے کے اندر سے مجھے دیکھا کہ کیسا لگ رہا ہوں گا, میرا پوز کیا ہے, تو چہرہ نیچے کرو, دائیں کو کرو, بائیں کو کرو, اوپر کرو, وہ تو ہو گیا سب. تو اس میں سے اس نے مجھے غور سے دیکھا تو وہ وہیں سے بولی, مسٹر شاہ پلیز اسمائل. وہ شاہ صاحب اپنی طرف سے بڑے مسکرا دیے. وہ پھر بیچاری وہیں سے بولی کیمرے کے پیچھے سے, مسٹر شاہ پلیز اسمائل. اور میں نے کہا وہ بی بی میں کتنا اور مسکراؤں, اور جو میں منہ کھول سکتا تھا کھول دیا. وہ آئی چل کے میرے پاس, مجھے کہنے لگی, مسٹر شاہ بلیو می دس اسمائل وونٹ کاسٹ یو اینی تھنگ, پلیز اسمائل. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسکراہٹ ہے اس پہ واقعی کوئی خرچ نہیں ہوتا, انلیس کہ وہ رب تعالیٰ نے چہرہ ہی ایسا بنا دیا ہو جو بہت غسیلہ نظر آتا ہو. تو آپ مسکرا دیجئے, رب راضی ہو جائے گا کہ اس کی مخلوق خوش ہوگی. اوہو, اچھا یہ سوال پوچھنے والے پیر صاحب ہیں. ہمارے یہاں پشتی گدی چلی آ رہی ہے حکمت اور عملیات سے لوگوں کو فیض پہنچانے کی. خود بخود دل ہو رہا ہے کہ یہ گدی میں سنبھال لوں, عملیات کے بجائے سنتوں والے عمل بتا کر اور حکمت کے ذریعے خدمت ہو. کیا میری اس گدی کو سنبھالنے میں خیر و عافیت ہے؟ اگر ہے تو کامیابی کی دعا بھی کر دیجیے. یا یہی اپنے شہر سے ہی حکمت سے خدمت کا کام کیا جائے. مجھ کو کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے آپ سے بھی ہیلپ لینی پڑے گی, کیا اس میں اللہ کی رضا ہے؟ دیکھیے, اللہ کی رضا کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے. گدی ضرور سنبھال لیجئے کہ لوگوں کو عملیات اور تعویذات کے چکر سے نکالیں آپ, اور بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر لگا دیں. یہ دعا کرنے والوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس لوگ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں وہ صرف لوگوں کے لیے دعا نہ کریں بلکہ ان کو رب کی طرف دھکیلیں. لوگوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے ہی جیسے کسی انسان کے پاس دعا کے لیے نہ جائیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ منع ہے, نو منع نہیں ہے, لیکن اپنے رب پر ہمارا یہ بھروسہ کیوں نہ ہو कि वो मेरा रब है और वो मेरी सुनता है, तो मैं अपना दुख अपने रब के सामने बयान करूं ताकि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। अपने ही जैसे किसी इंसान के सामने अपना दुख क्यों बयान करूं मैं? इधर को लगाइए, ये दुआ करने वाले की बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप गद्दी जरूर संभालिए, लोगों को अमलियात और तावीजात में से निकालिए कि ये बेअमली की तरफ ले जाएंगी ये चीजें। हम तो पहले ही पानी का अगर एक गिलास पीना है तो मैं पहले पीर साहब के पास जाता हूं, दुआ कराता हूं कि मैं पानी पीने लगा हूं, दुआ फरमा दीजिए कि पानी मेरे हलक से नीचे उतर जाए। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए मुझे अपनी शर्ट के बटन बंद करने होते हैं तो मैं पहले अपने पीर साहब के पास जाता हूं दुआ कराने के, मैं बटन आसानी से बंद कर लूं। तो वो जो 1.5 मिनट का मेरा प्रोसेस है बटन बंद करने का, उस पर 2 घंटे मेरे लगते हैं पीर साहब की खिदमत में हाजिर होकर दुआ करा के वापस आने में। तो हम तो पहले ही उधर को चले गए मुसलमान बेअमली की तरफ। तो जरूरत इसी बात की है कि उस गद्दी पर बैठिए और जो लोग आते हैं उनको आप हटाइए अमलियात और तावीजात से, उनको इस तरफ से भी हटाइए कि पीरों के जाके पांव छुए जाएं, उनको चूमा जाए और उनसे फिर दरख्वास्त की जाए कि दुआ कर दें। तो उनको यकीन दिलाइए कि यह रब उतना ही आपका है जितना मेरा है, वो रब ऐसा रब है, ऐसा मेहरबान रब है कि वो सबकी सुनता है। उसके सामने गिड़गिड़ाइए, वो जरूर सुनेगा आपकी। ये आगे इनका एक अपना कोई जाती फैमिली का मामला है, उसका जवाब मैं इन्हें लिख के भेज दूंगा। ये सवाल है कि इन चीजों की तरतीब और तफसील बता दें, शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत। ये चार चीजें नहीं है। शरीयत एक ऐसी हकीकत है जो अटल है, सिर्फ शरीयत ही पर हमें नजर रखनी चाहिए। यह और बात है कि आगे जो 3 चीजें लिखी आपने, तरीकत मार्फत हकीकत, सिर्फ और सिर्फ शरीयत पर पूरी तरह अमल पैरा होकर हम हकीकत तक पहुंचते हैं। बाकी 2 चीजें कैफियात हैं, उन कैफियात को अपनी सहूलत के लिए ये नाम दे दिया गया। आमतौर पर यह समझा जाता है कि साहब तरीकत मार्फत तसव्वुफ रूहानियत ये कोई ऐसी चीज है जो शरीयत से हटके एक रास्ता है, कतन नहीं। शरीयत ही असल चीज है, शरीयत पर ही अमल किया जाना चाहिए। जब हम شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. تو جب ہم رب تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, رب تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, تو رب راضی ہوتا ہے. جب رب راضی ہوتا ہے تو انسان کو علم عطا ہوتا ہے, دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے. جب علم عطا ہوتا ہے تو اس پر نئی نئی گتھیاں اس کی سلجھنے لگتی ہیں اور نئی نئی حقیقتیں اس پر کھلنے لگتی ہیں. تو اس کیفیت کو ہم نے نام دے دیا طریقت کا, معرفت کا, روحانیت کا, تصوف کا. در حقیقت وہ کچھ نہیں, اسلام سے ٹکراؤ رکھنے والی کوئی چیز یا اسلام شریعت کے پیرلل کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ صرف ایک ہے, وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز اپنے ذہن سے ہٹا دیجئے کہ یہ بھی کوئی راستے ہیں, صرف اور صرف شریعت پر عمل کیجئے, سنت پر عمل کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے. اس لیے سنت پر زور دیتا ہوں کہ قرآن اگر مجھے عربی نہیں آتی, میں سمجھ نہیں پاؤں گا قرآن کو گہرائی سے. ترجمہ تو سمجھ جاؤں گا, میں پڑھ لوں گا, لیکن اس کی گہرائیوں کو نہیں پہنچ پاؤں گا. تو پھر ایک آسان چیز میرے سامنے موجود ہے, اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت. اگر میں اس کو فالو کر لوں تو میری وہ کمی کہ میں عربی سے واقف نہیں ہوں اور قرآن پاک کو گہرائیوں سے جان نہیں سکتا, وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی میں صرف اور صرف دو چیزوں کو داخل کر لیجئے, ایک کتاب, میں اس کو شریعت کہہ لیجئے, دوسرا سنت. شریعت کے البتہ آگے پلرز ہیں, ان میں ایک پلر اجتہاد کا بھی ہے, اجماع کا بھی ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ریفرنس نہیں ملے گا کتاب سے, سنت سے, صحابہ کرام سے, وہاں اجتہاد کے ذریعے سے ہمیں نظیر مل جائے گی. تو وہ اجتہاد شریعت ہی کا ایک پلر ہے. صرف اور صرف شریعت پہ نظر رکھیے, سنت پہ نظر رکھیے, اس کو فالو کیجئے, ان کیفیات سے از خود گزرنے لگیں گے آپ. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ جو شخص علم کی راہ پر چلتا ہے, رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. آگے انہوں نے لکھا کہ ایکسپلینیشن ریکوائرڈ. میں ابھی گفتگو کرتے کرتے ایک عرض کر رہا تھا کہ جب رب ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, ہمیں علم عطا کر دیتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں عقل عطا ہوتی ہے, اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ درجہ بہ درجہ آگے بڑھتا ہوا آدمی دکھائی دے گا, بلاخر رب تک جا پہنچتا ہے. فقیر کی نظر شاید جنت پر نہیں ہوتی ہے, فقیر کی نظر ایک بات پر ہوتی ہے کہ مجھے رب مل جائے, مجھے رب کی دوستی مل جائے. در حقیقت اس کی اس خواہش کے اندر بڑی گہرائی ہے. جس کو رب مل گیا, رب کی دوستی مل گئی تو پوری کائنات اس کی ہے, ایک جنت ہی کیا. اس لیے فقیر جنت کے لیے کام نہیں کرتا, اور رب تک پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے. علم کی راہ پر بعد میں چلے گا, پہلے تو رب کی اطاعت, اس کی بندگی کرے تو اس کے نتیجے میں رب راضی ہوگا اور پھر اسے علم عطا ہوگا. تو ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم رب کی اطاعت اور رب کی بندگی کر لیں, تاکہ راہیں آسان ہو جائیں ہمارے لیے. یہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم از سید مودودی. جب ہم ایسے بلند پایا علماء کا نام لیتے ہیں تو میری ایک بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہم ان کا عذرہ احترام پورا نام لے لیا کریں. مولانا مودودی کے بہت بڑے عالم ہونے میں شک نہیں ہے, ان کے کچھ خیالات سے کہیں کہیں انسان کو شاید کوئی اختلاف ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عالم تھے. بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. ان کا نام اگر ہم پورا لیں گے تو احترام ظاہر کر دے گا, اور ویسے بھی مسلمان کو تو تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم مذہبی پیشوا کا نام لے تو احترام سے لے گا نام, مسلمان کی فطرت ہے. احترام ہم کریں کہ وہ ہم سے بہرحال بہتر لوگ تھے کہ اللہ نے انہیں علم سے نوازا تھا. تو ان کے باقی سوال انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آئندہ اتوار. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.